صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا.
ماذا على من شمت ظلمة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا
يا والدي.
زمانك سلامتي كلي دفع صلوات
الله صلى الله عليه وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرضى المستكبرين ويخلق ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت جنا والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيد محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عزیزان مظلومہ کائنات بی بی دو جہان عالم ایام فاطمیہ ہی کی مجالس کی ایک اور مجلس آپ کی خدمت میں. چونکہ بہرحال آج کا دن جو ہے وہ دوسرے ایک مذہب کے لیے خاص طور پہ کہ وہ ایک مذہب کے جن کے نبی جو ہیں وہ خود انتظار کر رہے ہیں تو اس حساب سے بہرحال تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور ہمیں ویسے بھی جو ہے وہ جہاں ہم تقریب مذاہب کے قائل ہیں کہ آپس میں جو سیکٹس ہیں ان کو بھی آپس میں ایک یونٹی اور ایک ہارمونی پہ ہونا چاہیے, اسی طرح ہم لوگ انٹرفیتھ کے بھی قائل ہیں کہ جو دوسرے مذہب ہیں دوسرے ریلیجن ہیں خاص طور پہ وہ ریلیجن جو کہ الہی ریلیجن ہیں آسمانی ہیں ادیان ابراہیمی جنہیں کہا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی ہمیں قرآن بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جو چیزیں ہماری مشترک ہیں کامن ہیں اس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہونا چاہیے. تو اسی طرح بہرحال آج جو ہے وہ روزے ولادت تھا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یقیناً بہرحال دنیا میں کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اس کو بڑے جوش و خروش سے مناتی ہے اور حضرت عیسیٰ تو یاد نہیں رہتے لیکن جو ہے وہ سینٹا کلاز یاد رہ جاتا ہے اور باقی ساری چیزیں جیسے ہم لوگ بھی ایسی ہیں ہم لوگ بھی بہت سی چیزیں مذاہب اپنے مذہب کی چیزوں کو جب کرتے ہیں تو شاید وہ مذہب کی روح نہیں رہ پاتی اور چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں اس لیے ہر مذہب کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بہرحال خود اللہ کے نبی ہیں اور خدا کی جو ہے وہ پیغام اور کتاب اور جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں بائبل خاص طور پہ اور بے شک شاید اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے یا اس طرح نہیں ہے بہرحال پھر بھی اس کے اندر چیزیں بہرحال موجود ہیں اور تو اس لیے بہرحال ان کی شخصیت اور پھر قرآن میں ان کا ذکر ہونا اور ان کی والدہ کا ذکر ہونا اور ان کی والدہ کے نام پر سورت کا ہونا خود یہ قابل توجہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پاک دامنی اور عفت کی گفتگو کر رہا ہے قرآن جو ہے وہ خاتون کے کردار کی گفتگو کر رہا ہے تو وہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا اپنا ایک کردار ہے اور بہرحال وہ ہمارے موضوع سے مرتبط بھی ہے کیونکہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ پر ہماری گفتگو چل رہی ہے تو اس زمانے کے اندر بھی جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاہنان یہود کا دور ہے اور بیت المقدس ہے اور ایک ادھیان جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے اور اسی ادھیان کے اندر سے جو ہے وہ پھر ایک اور دین جو ہے وہ نکل رہا ہے. حضرت مریم جو ہیں وہ سلام اللہ علیہا, ان کا اپنا کردار, ان کو کس طرح جو ہے وہ خلد بیت المقدس کے اندر ان کا بڑا ہونا, یہ ساری چیزیں آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں اور باقاعدہ بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. اس حالت کے اندر کہ جہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آتی ہیں اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ تہمت لگاتے ہیں ساری چیزیں, لیکن اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ان کی استقامت, ان کا کھڑے رہنا, خوب یہی کمال ہے اصل میں. اور جہاں دنیا یا اس زمانے کے لوگ اس ٹائم ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں, خدا اتنا ہی ان کو معتبر, ان کو پاک دامن جو ہے وہ قرار دیتا ہے. کہ آج جو ہے وہ دنیا اس کو ایک سمبولک لیتی ہے کہ وہ کس طرح پاک, آج آپ اگر ان کے مجسمے بھی یہ بناتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے پاک دامن ہیں, کتنے حجاب کے اندر ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اس زمانے کے اندر آنا اور پھر وہ ساری چیزیں. ابھی جو ہمارے اور ان ادھیان کے درمیان میں جو چیز بہت مشترک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو اٹھا لیا گیا اور وہ آسمان میں ہیں, جبکہ بہرحال یہ بہت سارے ان کے اپنے دین کے اندر کچھ حصے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں, کیونکہ ان کے یہاں بھی بہت سارے فرقے ہیں اور کچھ فرقے جو ہے وہ ان کو اس چیز کو نہیں مانتے. لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہی ہمارے لیے حقیقت ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ خود انتظار کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق خاص طور پہ آخری زمانے کے ساتھ اور ظہور کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے, اس لیے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھوڑا سا بندہ عقیر کو بہرحال کافی توفیق کوئی بائبل پہ ریسرچ جو تھوڑی بہت کی اور بائبل کے اندر آخری زمانے کی گفتگو, آخری زمانہ کس طرح بتایا گیا اور خاص طور پہ وہ جو آخری زمانے میں آئے گا وہ کون ہوگا, وہ کیسا ہوگا, تو بائبل اس پہ بہت گفتگو ہے. بائبل کے اندر چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنیز ہوں چاہے وہ نیو ٹیسٹمنی ہو, اس کے اندر اور جو ان کے اندر انجیل ہے, انجیل لوکا مرکز جتنی بہت ساری انجیلیں ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے وہ باقاعدہ موعود کا ذکر ہے. موعود یعنی جس کا وعدہ دیا گیا ہے جو آئے گا. خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ بیانات ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ بیانات جو خود حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں وہ اپنے لیے تو نہیں دے رہے, کیونکہ خود حضرت عیسیٰ بھی موعود ہیں, یعنی خود حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. تو اب یہ ہے کہ وہ کس کی گفتگو کر رہے ہیں, وہ کس زمانے کی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ آخری پیغمبر کے لیے بھی نشاندہی کی, یعنی آخری پروفٹ کے لیے بھی کہ وہ آنے والا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک شخص کے جو آئے گا کائنات کو بدل دے گا, کائنات کو ایسا کر دے گا. تو وہ جو کریکٹرسٹکس ہیں, وہ جو کوالٹیز ہیں, وہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں, وہ صرف اور صرف آخری امام کے لیے ہیں, کہ خود ان کی کتابوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک حصہ آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا چلوں کہ ایک جگہ پر جو ہے وہ یہ بیان ہوتا ہے ایک انجیل میں کہ جیسے تمہارے گھر کا کوئی بڑا گھر سے چلا جائے اور سب کو ذمہ داریاں دے جائے, یعنی ڈیوٹیز دے جائے, گھر کا ایک بڑا شخص گھر سے جائے اور سب کو ایک ڈیوٹیز دے جائے, تم نے وہ ڈیوٹیز کو انجام دینا ہے. اچھا وہ جو گیا ہے وہ آئے گا کب, کا اس کا وقت معین نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے صبح آئے, ہو سکتا ہے وہ شام کو آئے, ہو سکتا ہے وہ رات کو آئے. یہ نہ ہو کہ تم سوتے رہ جانا کہ جب وہ آئے. خوب یہ بہرحال ایز اٹ از جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ہیں انجیل کی, یعنی گویا وہ جو شخص آئے گا وہ کبھی بھی آ سکتا ہے. آپ کو ریڈی رہنا ہے اور آپ کو تیار رہنا ہے. تو خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت سی جگہوں پر ہے کہ وہ خود آئیں گے اور آسمان سے نیچے اتارے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ امام کے پیچھے وہ جو ہے وہ نماز کو قائم کریں گے. خود یہ ایک بہت بڑی نوید ہے, یعنی ایک بہت بڑی خبر ہے یہ. یعنی ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ جی مولانا صاحب غیب کی خبر بتائیے, آگے کیا ہوگا, کل کیا ہوگا. اس کی اکثر ہمیں جو خبر چاہیے ہوتی ہے وہ اپنے مال کے لیے چاہیے ہوتی ہے, ہمارا کام کتنا ہوگا, ہمارا پیسہ نہ. اصل جس خبر سے کائنات خوش ہو, جس خبر سے کائنات حیات میں آئے اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے خود بہاریں آ جائیں اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ سب سے بڑی نوید ہے کہ وہ جو آئے گا اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ بہت بڑی دنیا کی کمیونٹی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ کرسچن ہے۔ تو یہ کرسچن آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے تو اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہم تو جو خود مسلمان ہیں وہ صحیح نہیں ہو رہا، جو شیعہ اس کے اپنے مسائل ہو رہے ہیں کہ ابھی تک وہ شیعہ ہونے پہ اس کو مسائل ہو گئے، تو ہم دوسروں کو بہرحال کیا کریں گے؟ جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، جبکہ ہمیں پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ تم دوسرے ادیان کو ہاتھ بڑھاؤ، جو کامن چیزیں ہیں۔ اچھا، کامن چیزیں جو ہیں وہ نیچرل ہیں، وہ فطرت ہیں، یعنی جسٹس پوری دنیا چاہتی ہے۔ ابھی دنیا کے اندر جو پینڈیمک ہوا ہوا ہے، یہ جو ڈرامہ بازی چل رہی ہے صبح شام کی، خوب دنیا تنگ ہے اس سے، دنیا چاہتی ہے ختم ہو، خوب یہ ایک جسٹس ہے نا، ایک دنیا چاہتی ہے، اسی طرح اکنامیکل جسٹس چاہتی ہے۔ اس طرح کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی کا حق کھایا جا رہا ہے، کہیں بچوں کو مارا جا رہا ہے، سو چیزیں آپ کے سامنے دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، خوب یہ جسٹس ہے، یہ فطرتاً حق ہے اور ہر کوئی اس کو چاہتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انسان کی تذلیل ہو۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا اپنا، اللہ نے انسان کو بنا کر کہا تبارک اللہ، یعنی خدا خوش ہو رہا ہے، افتخار کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا۔ لیکن اگر اسی انسان کی تذلیل ہو رہی ہو، ڈس رسپیکٹ ہو رہی ہو دنیا کے اندر، خدا پسند نہیں کرتا، خود فطرت بھی اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ سب ہوگا، یہ جو ہمیں خبریں دی گئی ہیں یہ سب ہوگا، مگر یہ کہ اس خبر تک پہنچنے میں ہمارا کیا کردار ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ خدا کا وعدہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا اپنے وعدے سے پیچھے مخالفت نہیں کرتا، خدا اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور قرآن کی بہت ساری آیات جو آخری امام کے لیے اور آخری امام کے بارے میں، کہ بہرحال وہ شاید ہمارا بھی اس طرح موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ وارد ہوں، وہ ہیں، اور یہ نوید الہی ہے، اور یہ اخبار غیبی ہے، یعنی غیب کی خبر ہے کہ جو آئے گی۔ تو اگر آپ یوں دیکھیں کہ قرآن میں جہاں پر رسول خدا بھی جو ہے وہ چار خواتین کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن جو ہے وہ ان خواتین کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتا ہے، خوب ایک فرزند حضرت مریم کا ہے کہ جو آخری زمانے میں آئے گا، اور ایک فرزند فاطمہ زہرا کا ہے جو آخری زمانے میں آئے گا۔ خوب گویا ہے ادیان ابراہیمی، یعنی اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی دین ہے، برانچز ہیں اس کی۔ اب یہ جو برانچز ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ جیوزم ہے، چاہے مسلمان ہے، یہ برانچز ہیں اس کی۔ اب آخر میں آ کر انہوں نے کمبائن ہونا ہے اور یہ ایک ہی مذہب ہو جائے گا، یعنی یوسف زہرا جو ہے وہ آخری جب آئے گا اس سارے مذہب کو اپنی طرف لے لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین ہی حق دین ہوگا۔ اور دنیا دیکھیں، دنیا پاور کے پیچھے جاتی ہے، دنیا طاقت کے پیچھے جاتی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، زور ہے، دنیا اس کو فالو کرتی ہے۔ بہت ساری دنیا کی استکباری حکومتوں نے جھوٹی طاقت دکھا کر، جھوٹ دکھا کر لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا ہے، جھوٹ کے ساتھ، پروپوگنڈے کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اپنے سارے کاموں کے ساتھ۔ لیکن جو اصل طاقت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اصل حاکمیت خدا کے پاس ہے۔ اب جب خدا اپنے نمائندے کو بھیجے گا تو اس سے بڑھ کر کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، تو نیچرلی لوگ انکلائن ہوں گے اس طاقت کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ جسٹس کے لیے ظاہر ہے طاقت تو چاہیے۔ اگر ایک آدمی، آپ عدالت چاہتے ہیں، اور اگر آدمی کی اختیار اور قدرت میں کچھ نہیں ہے تو عدالت کو برپا نہیں کر سکتا۔ روایات ہمارے پاس متعدد ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو دنیا قسط اور عدالت سے بھر جائے گی۔ کیسے؟ جیسے کہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ بہرحال ہم اسی امید کے ساتھ ہیں کہ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی جب آئیں، اور خود یہ بہرحال ایک وہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جھوٹے حضرت عیسیٰ، یعنی کذب، جیسے بہت سارے ظہور سے پہلے مہدی بھی اٹھیں گے جو اصل نہیں ہوں گے، اس طرح حضرت عیسیٰ بھی وہ کریں گے۔ اور بہرحال انہوں نے اس پہ موویز بھی بنائی ہیں، فلمیں بھی بنا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ، اور انہوں نے نیٹ فلکس کی سیزن بھی بنایا تھا مسایا، کہ ایک جھوٹا مسیح، یعنی جو وہ سمجھتے ہیں ظاہر میں وہ چاہے وہ دجال ہوگا لیکن اس کو کور کریں گے کہ وہ مسیحا ہے، وہ نجات دے گا۔ تو البتہ یہاں تک بھی ہے، کیونکہ ہم جب سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اتارا جائے گا آسمان سے، تو اتنا بھی ہے کہ یہ ہولوگرام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کو اتاریں گے، یعنی اوپر سے ہمیں لگے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ حضرت عیسیٰ اتر رہے ہیں، لیکن اندر سے جو باہر آئے گا وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہوں گے. تو یہاں پر قلوب کا ایمان سے لبریز ہونا امپورٹنٹ ہے. اگر قلب جو ہے وہ ایمان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو وہ سچے کو پہچان نہیں سکتے. آپ کیسے, آپ کو آواز آئے گی کہ امام آ گئے, ابھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام آ گئے؟ ابھی کوئی اور دو چار لوگ اور کھڑے ہو کر امام پہ بول دیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلب پاک ہوں, ہم اپنے قلبوں کو پاک کریں, اپنے نفس کو پاک کریں, کیونکہ انسان کا نفس ہی سب سے بڑا جو ہے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. جب آپ دنیا کی طرف تمایل رکھیں گے, دنیا کی طرف اٹریکشن رکھیں گے, تو آپ کو کبھی بھی صاف چیز کی آواز نہیں آئے گی. جیسے انسان اذان سن رہا ہوتا ہے, اذان کی طرف دھیان نہیں دیتا, کیونکہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے, دل کہیں اور ہوتا ہے, حتیٰ نماز میں کھڑا ہو کر دماغ کہیں اور ہوتا ہے. آیت اللہ اکشناس بیان کرتے ہیں, ان سے کسی نے سوال کیا کہ بو علی سینا جو ہے وہ جب بھی کسی اپنے استاد کے پاس جاتا تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت انٹیلیجنٹ تھا, یعنی بڑے بڑے استاد اس کے سامنے جواب نہیں دے پاتے تھے, تو وہ اپنے استاد سے سوال کرتا تھا اور جو اس کو صحیح جواب دیتا تھا وہ اسی کو استاد بناتا تھا. تو کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے ایک استاد کے پاس بیٹھا ہوا, اس نے سوال پوچھا کہ بہترین ترک کیا ہے قرب الہی کا, یعنی بہترین طریقہ, دا بیسٹ وے ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ تو قرآن جو کیا کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے سب سے بہترین ساتھ. اب صراط مستقیم تو کلی بات ہے, لیکن خارج میں یعنی ایگزیکٹلی صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے, کس کے اوپر ہم کہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ تو کہتے ہیں ان کے استاد نے کہا کہ میں عرفان اور یہ ساری چیزوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سب سے بہترین راستہ خدا تک پہنچنے کا نماز ہے, صلات ہے, کہ صلات انسان کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ اب صلات جو ہے وہ مومن کی معراج ہے, صلات انسان کو برائی اور فحشاء سے دور رکھتی ہے. وہ خدا نے اس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے, ایک عبادت ایسی جو خدا آپ سے کنٹینیو کرا رہا ہے, تکرار ہے, ریپیٹیشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم تھکتے نہیں, یعنی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کیا ہے مطلب آج بھی نماز پڑھنی ہے, آپ کبھی ایسا نہیں بولتے. بچہ ہو سکتا ہے مذاق مذاق میں, یا اس کو پتہ نہیں ہو تو وہ کہہ دے ہاں پھر نماز پڑھنی ہے, نہیں. لیکن آپ اندر سے آپ سوچیں, آپ کبھی یہ فیل نہیں کرتے کہ ابھی پھر نماز پڑھنی ہے, ابھی کل تو پڑھی تھی, ابھی دوبارہ پڑھنی ہے, ابھی پھر صبح پڑھنی ہے, آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اصل حیات وہی ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو خدا کو عبادت, اور اس عبادت میں سب سے بہترین جو سجدہ ہے, وہ انسان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے. گو کہ ظاہری طور پر آپ جھک رہے ہوتے ہیں, لیکن باطنی طور پر آپ پرواز کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اولیاء خدا کے سجدے بڑے طولانی ہوتے ہیں, اولیاء خدا اپنے سجدوں کو طول دیتے ہیں. ہم اپنے سجدوں کو کتنا طول دیتے ہیں؟ ہمارے سجدے کتنے طولانی ہیں؟ ہماری عبادت کتنی کنسنٹریشن کے ساتھ ہے؟ بہت اچھی بات ہے اگر ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور اول وقت نماز پڑھتے ہیں, جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, یہ بہت بیسٹ ہے. لیکن ہماری عبادت کی کنسنٹریشن, ہماری عبادت میں فوکسڈ ہونا عبادت کی طرف, وہ کتنا ہے؟ اسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ تو خیر سارے ماشاء اللہ اچھے بچے ہیں, اور جو بچے جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ آن لائن ہیں, وہ لوگ اچھے بچے نہیں ہوں گے. مطلب جب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں بچہ یوں بیٹھا ہوتا ہے, آپ اس کو ادھر ادھر کر دیں اس کو کچھ آواز نہیں آتی ہے, اس کو گھر والے بلا رہے تو اس کو آواز نہیں آتی ہے. کیوں؟ اتنا فوکسڈ ہوتا ہے وہ. جو فوکس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو گیم میں محسوس کرتا ہے, یعنی اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے, اس کا جو ایوٹر جو اس کا ہوتا ہے, اس کے اندر ہوتا ہے. وہ دیکھیں نا, اس کے بال بھی ویسی بناتا ہے, آج کل تو آ گئے نا آپ کپڑے ایسے بنا دیں, شکل ایسی بنا دیں, وہ جو ایواتار ہے اس کا, وہ اس کے اندر ہے, ایکچوئل وہ اندر چلا جاتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اندر اتنا محو محسوس کرتا ہے کہ وہ اس ورچوئل کو ریل لے لیتا ہے. کتنا فوکسڈ ہے. اب آپ اس کو بلاتے رہیں, آوازیں دیتے رہیں کہ بیٹا روٹی لانی ہے, بیٹا یہ کرنا ہے, بیٹا وہ ہو گیا, اس کو آواز نہیں آئے گی. ابھی بڑا فوکسڈ ہے. بہت ہوتا ہے تو ناراض ہو کے پھینک دیتا, چل یہ کیا ہر وقت مجھے بلاتے رہتے ہیں. لیکن کیا ہم اتنا فوکسڈ اپنی ایک عبادت میں کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن. ڈیلی تو بہت مشکل ہے, صبح شام بھی مشکل ہے, لیکن ویکلی تو ہو کم از کم, کہ کوئی ایک نماز ایسی ہو کہ ہمارا اوتار اندر ہو, ہم اندر چلے جائیں اور پھر ہم سیر کریں. جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے اس دنیا سے. تکبیرۃ الاحرام یعنی تم نے باقی ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا, اب کھانا حرام نہیں ہے لیکن نماز میں نہیں ہے, فلانی چیز حرام نہیں ہے مگر نماز میں نہیں ہے. یعنی نماز آپ کو ایک وادی میں لے جاتی ہے. اب اس وادی میں جب آپ سیر کرتے ہیں تو ہر جز ہر رکن ایک الگ سیر کرواتا ہے آپ کو. اگر ہم اس میں جائیں, قیام آپ کو کسی اور وادی میں لے کے جاتا ہے, رکوع آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ رکوع میں جس پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کی گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں پروردگار تیرے دین کی خاطر میری گردن حاضر ہے. پھر جب آپ اٹھتے ہیں, پھر آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنے پورے وجود کو اور نیگیٹو انرجی کو آپ سب اس زمین کے اندر, اس لیے ہمارے فقہ کے اندر جو ہے وہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا افضل ہے, اور سب سے افضل جو ہے وہ تربت سید الشہداء پر سجدہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خاک میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ساری نیگیٹیوٹی کو لے لیتی ہے اپنے اندر. انسان کے اندر بغض, کینہ, دوسرے سے نفرتیں اور پتہ نہیں کیا کیا, سجدہ. اسی لیے جتنا طولانی سجدہ ہوتا ہے, جتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے, اتنا انسان ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. خوب یہ وادی ہے, اولیاء خدا سجدوں سے باہر نہیں آتے تھے. آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ گھنٹوں گھنٹوں سجدہ ہے. ہم نہیں کر سکتے شاید, بٹ وی ہیو ٹو پریکٹس. ہمیں ایٹلیسٹ جو شکر کا سجدہ ہے نماز کے بعد, اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. 100 دفعہ شکر للہ, الحمد للہ, استغفر اللہ, کچھ کہیں, شاید آہستہ آہستہ ہمیں بھی وہ لذت محسوس ہوگی عزیزان محترم, کہ ہم اس وادی کے اندر آئیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ جب انسان نماز کے ان مراحل کو طے کرتا ہے اور جب تشہد میں بیٹھتا ہے, یعنی جب شہادتین پڑھتا ہے, تو گویا وہ شہود کی منزل پر ہوتا ہے, یعنی شاہد دیکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ شہادت دے رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ میں شہادت دے رہا ہوں, گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے, یعنی گویا وہ اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ وہ شہادت دے رہا ہے, گواہی دے رہا. آسان نہیں ہے, بہرحال ہم تو بڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور چلو بھائی اللہ, نماز کے بعد کون سا کام تھا, نماز سے پہلے کون سا کام تھا, وہ بھی اندر ہی حل ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا. جیسے آج ہمارا موبائل ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا, ادھر سے وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو ادھر سے پکڑ لیتا ہے, ادھر سے اینٹینا ڈسکنیکٹ ہو ادھر سے پکڑ لیتا ہے, دو سمیں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں تو دونوں نیٹورک چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہتے. اسی طرح ہم, دنیا اتنی کنیکٹڈ ہے ہمارے ساتھ. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام غلطیوں کا جو جڑ ہے, جو بیس ہے, جو اصل ہے, وہ کیا ہے؟ حب الدنیا ہے. یعنی اگر انسان حب الدنیا کا شکار ہے تو ساری مصیبتیں حب الدنیا. یعنی آپ دیکھیں, مال دنیا, اولاد کی خاطر آرام کرنا دنیا, دوسرے کا حق کھانا دنیا, کسی سے نفرت کرنا دنیا کی وجہ سے, حسد کرنا دنیا, کسی کے ساتھ قطع رحمی کر دینا دنیا, یتیم کا حق دنیا, کسی سے اونچی آواز میں غلط بول دینا دنیا, کسی کو معاف نہ کرنا دنیا. یعنی ہر چیز کا تعلق دنیا کے, لیکن جس کو آخرت ہو, اگر کوئی ناراض ہو جائے نو پرابلم, معاف کر دیں, کسی نے اگر زیادتی بھی کر لی کوئی مسئلہ نہیں, خدا بزرگ. حسد وہ نہیں کرے گا. کیوں حسد کیوں کرتا ہے آدمی؟ کمپیئر کرتا ہے, اس کو اپنے آپ کو برتر سمجھنے کے لیے اس کو دیکھتا ہے. لیکن جس کو پتا ہے کہ دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے, حسد نہیں کرتا. جس کو دنیا کی محبت نہیں ہو, وہ دوسرے سے نفرت نہیں کرتا, وہ جلتا نہیں ہے, وہ غیبت نہیں کرتا, وہ ناراض نہیں ہوتا, وہ قطع رحم نہیں کرتا. کیوں ناراض ہو؟ جب آدمی رہتا ہی 2 دن کے لیے تو ناراض ہو کے کیا کرے گا وہ؟ اسے بتایا کہ میں تو ابھی مر جاؤں گا, کسی کو یہ تو نو بڑی نوز کہ ہم نے کب مرنا ہے. تو جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنا کب ہے تو وہ کیوں اتنی زندہ رہنے کی امیدوں کو اپنے اندر دل میں لے کے بیٹھے؟ تو سب چیزوں کی جڑ کیا ہے؟ حب الدنیا. یہ حب الدنیا ہی تھی جو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئی ہے. یہ حب الدنیا تھی, ورنہ ساری باتیں ان کو بھی پتہ تھی جو بہت سارے لوگوں کو پتہ تھی. کچھ کی سمجھ میں آئی, کچھ کی سمجھ میں نہیں آئی. ملوکیت, حکومت, یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں؟ دنیا کی محبت تھی. ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام,
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
امام جب اس زمانے میں خلیفہ کے پاس, خلیفہ نے بلایا, خلیفہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. جب امام چلے گئے, خلیفہ نے بڑا احترام کیا امام کا, جب چلے گئے تو خلیفہ کے بیٹے نے امام کو خلیفہ کو بولا کہ آپ اتنا احترام کرتے ہیں ان کا, تو ان کا حق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم اس حکومت کے لیے تم بھی آئے تو تمہاری بھی گردن اتار دوں. کیا ہے حب الدنیا؟ یعنی دنیا کی محبت. اب یہ دنیا کی محبت کیسے نکلے؟ نکلنا آسان تھوڑی ہے. یہ اس کا ایک ہی حل ہے عزیزان محترم, پریکٹس تو کرنی پڑے گی. پریکٹس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. آپ ایک دن میں باہر نہیں آ سکتی ہیں. اب بولے میں دروازہ بند کر دوں, میں پہاڑوں میں چلا جاؤں, میں غاروں میں چلا جاؤں, نہیں, یہ حل نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ حل ہوتا تو اسلام پھر ایسا ریلیجن آپ کو پیش کرتا, تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غار حرا سے نیچے نہ اترتے, وہیں رہتے. اگر غار میں رہنا امپورٹنٹ ہوتا, معاشرے میں رہ کر, سوسائٹی میں رہ کر اپنے آپ کو بچانا, یہ کمال ہے. اور اسی طرح ہمیں ایک سوسائٹی کو فارم کرنا ہے. ایک سوسائٹی, بھاگنا, فرار کرنا, میں جو ہوں اب کچھ نہیں ہو سکتا, سوسائٹی خراب ہے, لوگ ایسی ہیں, لوگ یہ کہہ کے کر بھی ہم نے لوگوں کو ایسا بنا دیا ایکچولی. یعنی کمیونٹی میں کچھ نہیں ہو سکتا مولانا صاحب, سوری, کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں نہیں فائدہ ہو سکتا؟ مگر حضرت نوح سے زیادہ کسی نے تبلیغ کی ہے کہ اس کمیونٹی میں آ گئے؟ نہیں کی. میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کمیونٹی سمجھو, میں اگزامپل دے رہا ہوں, مطلب ایسے کہ کل کو یہ نہ بولیں مولانا صاحب ہماری کمیونٹی کو آپ نے کیا کہہ دیا. نہ, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اکثر جگہ جائیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں جوانوں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں فیملی پہ کچھ نہیں ہو سکتا. خوب, کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. جب قرآن ہمیں نوید دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے, جب قرآن ہمیں امید دے رہا ہے, تو پھر ہم کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے مگر نا امید نہیں ہوئے. تو ہم کیوں نا امید ہو جائیں کہ کیوں اچھا نہیں ہو سکتا ہے اچھا؟ یہی جو جنریشن بیٹھی ہوئی ہے, یہی تو امید ہے ہمارے لیے. ہمیں ان پر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں انہیں بابصیرت دیندار بنانے کی ضرورت ہے. اور جو عصر ظہور ہے, وہ جو ظہور کا وقت ہے, جو ٹائم ہے ظہور کا, وہ شکوفہ ہوگا. یعنی جیسے ایک پھول کھلتا ہے, اس طرح حیات کھلے گی, اس طرح علم, تمدن جو ہے پروان چڑھے گا. اس کے لیے بہت بہترین دماغ چاہیے, برین چاہیے, جو امام کے لیے کام کرے. تو ظاہر ہے جس ہم پیس میں جا رہے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایجوکیٹ ہونا عزیزان محترم بہت ضروری ہے. تو بہرحال ایام جو ہے وہ ہمارے کرسچن برادری کے تو ایام فاطمیہ بھی ہے. تو بڑی اچھی کسی نے آج مجھے کوٹ بھیجی کہ اس نبی کی ولادت مبارک کہ جس کی امت عید مبائلہ میں سامنے آئی اور حضرت سیدہ کے رتبے کو دیکھ کر پیچھے چلی گئی. بات تو تھی ان کی پہچان کی. عید مبائلہ آپ جانتے ہیں کہ عید مبائلہ قرآن کی آیات جو واضح ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن آئے تھے نجران کے, کرسچن پروفٹ کے پاس آئے اور پہلے تو اپنے وہ لباس لباس پہن کے آئے تھے, رسول خدا نے ان کو کہا واپس بھیج دے, بات ہی نہیں کی ان سے. وہ پتہ نہیں جو ساری چیزیں اور جیولری اور جو جو سادگی سے آؤ, سادگی سے آئے رسول کے پاس رہے, چند دن مباحثہ کرتے رہے, یعنی بحث کرتے رہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. تو پروفٹ نے بہرحال قرآن سے ان کو دلائل دی کہ جب حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے خدا خلق کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کر سکتا ہے. خوب, خدا قادر ہے. خیر, جب یہ لوگ نہیں مانے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباحثہ کریں گے, یعنی ایک دوسرے کے اوپر نفرین کریں گے, لان کریں گے, یعنی خدا کی بارگاہ میں کہیں گے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو. تو اس کے لیے بہرحال رول اور ریگولیشن ہیں. بہرحال تو قرآن کی آیت جو ہے وہ بڑی واضح, جو کہ بی بی کی شان میں, اس سے مطلب سارا قرآن بھی جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان ہی ہے. لیکن عید مبائلہ کی جو آیت ہے کہ اللہ نے حکم دیا رسول کو کہ رسول ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے جو ہے وہ بیٹوں کو لے کر آئے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, یہ اپنی خواتین کو لے کر آئے, ہم اپنی خاتون کو لے کر آئے, تم اپنے نفسوں کو لے کر آئے, یہ اپنے. تو اب وہ جو کرسچنز کے جو بڑے بڑے پادری یا فادر تھے, انہوں نے رات کو جو بھی ان کی تھی ڈیسائیڈ, انہوں نے کہا چھوڑو نہیں کرتے, انہوں نے کہا نہیں کرتے. اگر کل صبح پروفٹ جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے تو سمجھ لو کہ یہ سچا رسول ہے, لیکن اگر یہ گھر والوں کو لے کر نہیں آیا تو سمجھ لو کہ یہ رسول سچا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اس مقام پر کہ جہاں پر یہ کرنا ہو وہاں اپنے گھر والوں کو لے کر نہیں آتا. تو دوسرے دن اب دیکھیں کائنات نے کیا دیکھا. عزیزان محترم, ہمارے لیے تاریخی, میں نے پہلے بھی عرض کیا, تاریخی واقعات ہوتے ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں, پڑھ کے نکل جاتے ہیں, اور ہماری اچھی بات ہوتی ہے کہ نعرہ لگتا ہے اور ماحول گرم ہو جاتا ہے, پھر ہم ایگزٹ کر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو فوکس کریں ڈفرینٹ اینگل سے کہ یہ ہستیاں تشریف لائیں کہ ابنانا ابناکم نساءنا نساءکم, نفس بھی آئے. اب رسول کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ اب ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ شاید ہم لوگ جائیں گے, یہ ہمیشہ مسلمان اس زمانے میں نا پہلے دن سے سوچتے تھے کہ شاید جنگ میں اب ہمیں بھیجا جائے گا یا اس میں ہمیں بھیجا جائے گا. اصل بھیجا تو وہی جاتا تھا جس کو خدا نے انتخاب کرنا تھا. بھائی ہر کسی کو اپنی ڈیوٹی دینی تھی ظاہر ہے, لیکن اپنی ڈیوٹیوں کے بجائے ان کو دوسری ڈیوٹیوں کا ہر کسی کو شوق تھا, لیکن وہ پورا نہیں ہوا اور آج تک پورا نہیں ہوگا وہ. اب رسول خدا صبح کس کو لے کر آئے؟ رسول خدا جو ہے وہ امام حسن امام حسین کو لے کر آ رہے ہیں, اور درمیان میں اپنی بیٹی کو, اور پیچھے مولا کائنات چل رہے ہیں. خب اب یہ جو موومنٹ تھی, اس موومنٹ کو جب انہوں نے کرسچن نے دیکھا, ان کے پادریوں نے دیکھا, تو انہوں نے کیا کہا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے نور کا ایک جلوہ ان کو دکھایا جس کو دیکھنے کے لیے امت ابھی تک سو رہی ہے. خب عجیب ہے یہ بہت, کہ وہ جو نور تھا اس کا ایک جلوہ دیکھا انہوں نے, کچھ نہیں دیکھا, ایک جلوہ دکھایا گیا ان کو. کیا جلوہ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی ہستیاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. یعنی یہ آسان نہیں تھا, یعنی خدا نے ان کو کیا دکھایا تھا؟ جو ایک لمحہ دکھایا ہوگا, ایک ذرا سا کچھ زاویہ دکھایا ہوگا کہ جس پر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, اور اگر ہم نے ان سے مبائلہ کیا تو پوری نسل برباد ہو جائے گی. تو گویا اگر آج کرسچینٹی زندہ ہے تو یوں کہہ لیں گے سیدہ کی برکت کی وجہ سے زندہ ہے, یعنی بی بی ان کے کرم کی وجہ سے, یعنی کہ ان کے مقام کو اقرار کر گئے تو ان کے اوپر برکت آئی اور یہ پیچھے ہو گئے. جان محترم, اب آپ خود سوچیں کہ جو ان کے مقامات کو مان جاتا ہے خدا ان کو کہاں لے جاتا ہے, اور سوچیں کہ ان کے اوپر کتنی لان ہوگی اور ہو رہی ہوگی کہ جو ان کے مقابلے میں آئے ہوں گے, اور خود جن سے یہ غضب ناک ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا مقام اور کیا جائے گا ہوگی. خوب یہ قابل تعمل ہے سب کے لیے کہ خدا بہرحال ہمیں بی بی کے جو ہے وہ شفاعت حاصل کرنے والوں میں قرار دے. کیونکہ زیادہ محترم پروردگار قرآن میں سورہ صفات میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین ربنا اللہ, وہ لوگ جو اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر کیا ہے, جب اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو انہیں استقامت دکھانی ہے. استقامت کیا ہے؟ یعنی آپ کو ایک فرم ڈٹرمنیشن, ایک جگہ محکم رہنا ہے. خوب روایات کہتی ہیں کہ استقامت کیا ہے, تو کہتے ہیں استقامت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اگر آپ ولایت پر استقامت دکھائی, اور ان کے اوصیا جو ان کی اولاد میں سے ہیں, اگر آپ نے ان کی ولایت پر استقامت دکھائی تو پھر آپ کامیاب ہیں. استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج میں نے تو مولا کی مان لی کل نہیں مانوں گا, ایک چیز میں مانی دوسری نہ. استقامت یعنی قائم رہنا, یعنی اب اس ولایت کا اقرار کیا ہے تو اب آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا, اور اسی استقامت کو اسی ولایت کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ مدینہ کے اندر دکھایا اور اس ولایت کی پہلی شہیدہ قرار پائے اور ان ساری مصیبتوں اور مشکلات کو اپنے ذات پہ لیا اور اس مشن کو کہ جو ان کے بابا لے کر آئے تھے اس کو ڈرائیو کیا آخری زمانے تک. آپ دیکھ لیں کہ جو شیعان حیدر کرار ہیں وہ کبھی بھی ظلم کو قبول نہیں کرتے. آپ ہر دور کے اندر تاریخ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کبھی بھی باطل کی حکومتوں کو نہیں مانا, چاہے دیواروں میں چنوا دیے گئے, چاہے گردنیں اڑا دی گئیں, لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے. یہ خاص کوالٹی صرف شیعان حیدر کرار میں ہے اور آج بھی آپ کے سامنے کہ کسی بھی معاملے پر جھکنے کو تیار نہیں ہے. خوب یہ استقامت ہے عزیزان محترم. خوب ولایت استقامت مانگتی ہے. اگر ہم اس استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تبھی ہم ظہور کے عرصے میں داخل ہو سکتے ہیں. بہرحال ہمیں بھی بہرحال اسی ایام میں ظہور کی طرف بڑھنا ہے اور خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ان ایام کو درک کریں اور اپنے اندر ان کوالٹیز اور ان ایٹریبیوٹس کو پیدا کریں. عزیزان محترم, امام وقت کے امام تک جانا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. تاریخ میں مختلف جگہوں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ امام کی طرف بڑھ رہے ہیں, امام سے اپنی چاہت کا اظہار کر رہے ہیں, امام سے جو ہے وہ متصل ہوتے ہیں. مسجد سیلہ, مسجد جمکران, ضروری نہیں کہ صرف یہی جگہ ہوں. حج پہ جو جاتا ہے وہ بھی اس امید سے کہ امام کی زیارت کر سکتا ہے. آپ اربعین پہ خدا میں توفیق دے, آپ اربعین پہ بھی ڈھونڈیں, جب پوری دنیا جو ہے وہ پیدل چل رہی ہے تو یقیناً وقع امام بھی اپنی جد کے لیے پیدل چلتے ہوئے اربعین کی طرف آتا. بس ہماری نگاہ ویسی ہو کہ ہم اپنے امام کو ڈھونڈیں. ہم دین کے کاموں میں اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے یا میں نے کر لیا تو بڑا کلام. نہیں عزیزان محترم, ذرا لمحہ برابر بھی حب دنیا اگر ہمارے کام میں ہوئی تو ہمارا کام بیکار ہو جائے گا. اور اگر ہماری ساری چیزیں صرف اس لیے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا ہر کام امام کی طرف ہمیں لے کے جائے, تو کمال ہے. جس طرح جو ہے وہ بڑے بڑے علماؤں سے پوچھا جاتا تھا کہ کام کس لیے کرو, امام راضی ہو ہم سے. تو کیا ہمارے جو بھی کام ہیں ایک فارمولہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا آپ سے راضی ہے اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کام ابھی کر رہے ہیں کیا آپ ظہور میں بھی یہی کام کریں گے؟ جب ظہور ہو جائے گا تو کیا یہ آپ کام کریں گے امام کے سامنے, امام کے ساتھ؟ تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط, یا مجھے چھوڑ دینا چاہیے یا مجھے کرنا چاہیے. عزیزان محترم, خوب امام تک پہنچنے کے لیے پاک قلب چاہیے. کاشان کے ایک بڑے عالم دین تھے, وہ گھر کے اندر تھوڑی سی کنسٹرکشن وغیرہ کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ مزدوروں کو ہائر کیا اور انہیں کام دیے. مزدوروں میں ایک جوان تھا جو نماز کا جب گیپ آتا تھا کھانے کا تو وہ کھانے کی طرف نہیں جاتا تھا, وہ پہلے نماز پڑھتا تھا پھر کھانا کھاتا تھا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس جوان میں کوئی چیز خاص ہے لیکن بات نہیں کر پاتے تھے, وہ بات نہیں کرتا تھا زیادہ. ایک دفعہ انہوں نے کرائے کی سیڑھی منگائی کچھ کام کرنے کے لیے, تو کہا کہ واپس دے کر آؤ. واپس دے کر آیا تو معمول سے زیادہ, یعنی یوزلی جو ٹائم لگتا تھا اس کو زیادہ ٹائم لگا واپس آنے میں. تو اسے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں کی؟ اس نے بولا بہانہ بھی مل گیا میں اس سے بات کرتا ہوں. تو اسے پوچھا کہ اتنی دیر میں کیوں آئے ہو تم؟ تو کہا کہ کیونکہ گلی جو تھی وہ بہت نیرو ہے, یعنی بہت تنگ ہے, بہت چھوٹی ہے, اور سیڑھی جو تھی وہ کافی لمبی ہے, تو اگر میں احتیاط سے نہیں جاتا تو جو سیڑھی تھی لیڈر ہے وہ لوگوں کی دیوار کو ٹکرائے گی, اور لوگوں کی دیوار لوگوں کا حق ہے, حق کو ناس ہے, تو میں کیسے اس حق کو پے کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عام جوان نہیں ہے, وہ جو تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، کہتا ہاں تھوڑی دیر پہلے امام زمانہ اسی شہر کے اندر تھے. یعنی کتنا چھوٹا سا ہے کہ آپ گزر رہے کسی کی دیوار پہ اسکریچ آ جائے. ہم تو گزر گاڑی پہ اسکریچ مار کے ویسے مزے مزے میں چلے جاتی ہے پبلک، کون حساب دے گا؟ حق کو ناس ہے. کسی کے بارے میں پیچھے آپ نے وہ بات کہہ دی، اس کو پسند نہیں مگر آپ نے کہہ دی، حق کو ناس ہے. کسی کی طرف نگاہ اٹھ گئی، حق کو ناس ہے. کیسے پے کریں گے ہم یہ ساری چیزیں؟ تو یہ حالانکہ بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن ہمیں امام سے دور کر دیتی ہے. لیکن جو آدمی اتنا کیئر کرتا ہو، امام اسی کو ملتے ہیں زین محترم، امام اسی کو اپنی زیارت کرواتے ہیں. بہرحال اسی امید کے ساتھ کہ بہرحال امام ہماری طرف نگاہ کریں، اور یقیناً امام کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، ہماری نگاہیں گناہگار ہیں، خطاکار ہیں کہ ہم اپنے وقت کا امام کو نہیں دیکھ سکتے. عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ کی یوم ولادت تھی، اور اسی امید کے ساتھ کہ یقیناً حضرت عیسیٰ خود منتظر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اذن الہی کا، ہمارے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں یہ چیز تو کم از کم مشترک ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بی بی کے ان ایام کے صدقے میں وہ انتظار کم سے کم اور جلد سے جلد ختم ہو، تاکہ امام کا ظہور ہو اور ہم اس دنیا کو جو کہ ظلم سے بھری ہوئی ہے، اسے عدل سے بھرنے کے لیے ایک قدم ہم بھی جو ہے وہ اٹھائیں. ایام جو بہرحال ولادت کے ہوتے ہیں تو بہرحال عموماً نہیں ہوتا، لیکن ہمارے کیونکہ مسلسل ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور مجلس چل رہی ہے، تو سختیاں اور مشکلات اس گھر کا خاصہ ہیں. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو مصیبتیں برداشت کیں، جو مشکلات برداشت کیں، سب و تلیہ کہ میں نے مصیبتیں اور غم مجھ پر ایسا آیا کہ جو روزے روشن پر آتا تو تاریخ کر دیتا. یقیناً مشکلات گھر کے دروازہ جلنے سے لے کر خود زخمی ہونے سے لے کر بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے لے کر ناحلت الجسم، روایات کہتی ہیں کہ بدن ایسا تھا جیسے ٹوٹا ہوا ہے. مدینہ کی خواتین جب آتی تھیں اور دوسرے دن جب آتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ شب یعنی ایک سایہ ہے، وہ ایک غم ہے جو سیدہ کو کھائے جا رہا ہے. لیکن بی بی نے کبھی اظہار نہیں کیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. بھائی دو ہی چیزوں کا غم، کہا مجھے میرے بابا کے جانے کا غم اور مجھے علی کے حق کے چھن جانے کا غم ہے. خوب یہ ان مشکلات کو جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا بچپن سے دیکھ رہی ہیں، جنہوں نے ماں کی اس مصیبت کو اتنے قریب سے دیکھا، ام المصائب ہو گئی، خود ان مشکلات کو جھیلا، اور اسی سے متصل ہوتے ہوئے کہ ایک اور مصیبت ہے کربلا کی کہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو بھی بہت ہے اور امام حسین علیہ السلام کو بھی بہت ہے. وہ مصیبت کسی اور کی نہیں، وہ ایک جوان کی مصیبت ہے، کیونکہ جوان کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باپ کے لیے سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے جوان ہو اور کامیاب ہو جائے، اور باپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جوانی میں مر جائے. خوب یہ روزے عاشورہ، ایک جوان ہے جو سب سے پہلے نکلا ہے. نشانۂ در جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب یہ جوان ودا کر کے خیموں سے نکل رہا تھا تو خیمے کا دروازہ یا پردہ ہٹتا تھا، پھر نیچے آ جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر نیچے آ جاتا. دیکھا کہ کوئی بچی ہے جو اس جوان کو باہر نہیں آنے دے رہی. خوب اس جوان کے اندر جہاں بہت ساری کوالٹیز تھیں، خوبیاں تھیں، وہاں یہ سبت پیغمبر، شبیہ پیغمبر، اپنے کلام میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں شبیہ پیغمبر ہے. یہ لیکن وہاں پر ایک کوالٹیز یہ تھی کہ جب اس پورے راستے میں کہ جہاں پر امام حسین چاہتے تھے کہ اہل حرم کو خواتین کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو حضرت علی اکبر کو بھیجا کرتے تھے. حضرت علی اکبر کی شخصیت ایسی تھی کہ سب ان کی بات پر احترام کرتے تھے اور قائل ہو جاتے تھے. امام حسین کو بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت حر کا بیٹا گرا ہے تو حضرت حر اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچنے کی کوشش کی. امام حسین نے وہاں جا کر حر سے کہا کہ حر, جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا. لیکن کیونکہ حضرت حر نہیں رہے تو دیکھتے کہ خود امام حسین اپنے بیٹے کے بدن پہ کیسے آئے. ہاں حضرت محترم, بس آپ سنتے رہتے ہیں کیونکہ بہرحال بی بی سے متصل ہوتے ہوئے نا ایام میں تقاضا بھی یہی ہے کہ بی بی جو ہے وہ اپنے بیٹے کے غم میں ہر جگہ ہر وقت آتی ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر یہ مجلس سے عزاداری نہیں ہوتی ہے. بیٹے کا غم یہی تھا کہ جب حضرت علی اکبر ودا ہوئے جا رہے ہیں تو امام حسین نے حل جانے دیا. لیکن مقاتل بیان کرتی ہیں کہ امام حسین نے جاتے ہوئے علی اکبر سے یہی کہا کہ علی اکبر, آپ اشعار میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا علی اکبر. آخر کیا چیز ہے جو ایک باپ اور بیٹے کے اندر ہے؟ خدا جانتا ہے بہتر یہ کیا محبت تھی اور کیا تھا, اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. لیکن حضرت علی اکبر گئے اور حضرت علی اکبر نے بہرحال جنگ کی, اس کے بعد واپس آئے. مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے آ کر اپنے بابا سے کہا کہ بابا, پیاس کی شدت اور لباس کی گرمی, کیونکہ لوہے کا بدن لباس پہنے ہوئے تھے نا, کہا پیاس کی شدت اور لباس کی گرمی مارے دیتی ہے. بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کیسے کہتے ہیں. مگر اب یہ بڑا سوال ہے کہ مطلب حضرت علی اکبر کو نہیں پتا تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے نا, پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی کہ جو خوبیہ شاید ہم وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کا جوان بیٹا ہو وہ اس کو تھوڑا درک کر سکتا ہے کہ جدا نہیں ہونے دے رہی تھی محبت. حضرت علی اکبر نے جب یہ کہا نا کہ بابا پیاس کی شدت, تو کہتے ہیں بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی زبان کو حضرت علی اکبر کے دہانے مبارک میں رکھا. جیسے ہی انہوں نے زبان کو دیکھا تو علی اکبر نے چیخ ماری, کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. اللہ اکبر, سید غلال نہ جانے کتنے دن کا پیاسا تھا. یہ تو ہم سنتے ہیں نا پانی اتنے دن پہلے بند ہو گیا, یوں ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ تو ہم لوگوں کے لیے سنتے ہیں, مگر خود سید غلال کتنے دن کا پیاسا تھا یہ تو وہ خود جانتے ہیں. اللہ اکبر. بس پھر امام حسین نے کہا علی اکبر جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, جاؤ اب نہیں آنا. ہاں زادارم, حضرت علی اکبر گئے اور دشمن نے پیچھے سے وار کیا. آپ جنگ میں مقاتل میں سنتے رہتے ہیں کہ سامنے سے نہیں لڑ سکتا تھا, بس ایک نیزہ جو پیچھے سے آ کر حضرت علی اکبر کی کمر میں لگا, کہتے ہیں کہ علی اکبر کا توازن ختم ہوا, ہاتھوں کو اپنی سواری پہ ڈال دیا. بس اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ سواری جہاں جہاں سے گزرتی گئی, مقاتل کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو, اربن اربا, مقاتل کی یہ روایت ہے. بس امام حسین نے جب دیکھا اور جب علی اکبر گرے ہیں تو کہتے ہیں علی اکبر وہ ہیں کہ جنہوں نے بابا سے مدد نہیں مانگی, کہا کہ بابا میرا آخری سلام ہو. بس جب یہ بدن گرا ہے تو کہتے ہیں امام حسین کے لیے پہنچنا آسان نہیں تھا علی اکبر کی بدن پر. جس طرح وہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سر کو علی اکبر کے اپنے دامن پہ رکھا ہے, دو زانو ہو کے دشت کربلا میں بیٹھے ہیں, ولادی ولادی علی اکبر, بس عزاداران محترم نہ جانے کس طرح اس ٹوٹی ہوئی برچھی کو علی اکبر کے اندر سے نکالا ہے, رخساروں کو رخسار پر رکھا ہے, جو گفتگو علی اکبر کے ساتھ کی اور نہ جانے کس طرح علی اکبر نے اپنی سانسوں کو اکھاڑا ہوگا. بس اتنا ہے کہ امام حسین سے علی اکبر کا بدن اٹھایا نہیں گیا. بس وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت زینب جو ہیں علی اکبر پہ بدن پر پہلے سے پہنچ چکی ہیں. ہاں عزاداران محترم, امام حسین کہتے ہیں خاک ہو بیٹا جس پر تم نہ ہو. عزاداران محترم, امام حسین نے صدا بلند کی, آؤ بنی ہاشم کے جوانوں علی اکبر کے بدن کو اٹھا کر لے کر جاؤ. ہاں عزاداران محترم, یہ مصیبتیں کم مصیبت نہیں ہے کہ جو امام حسین دیکھ رہے ہیں, مگر میں کہوں گا یا سیدہ, امام حسین نے ان حالات میں ان ساری چیزوں کو دیکھا مگر پھر بھی جس مصیبت سے آپ گزری ہے, درو دیوار کے اندر آ کر آپ نے اپنا لخت جگر دیا کہ فضا مجھے اٹھاؤ, محسن شہید ہو گئے ہیں. ہاں عزاداران محترم, اس حالت کے اندر بھی جب بی بی کو ہوش آیا تو بی بی نے یہ کہا کہ ابل حسن کہاں ہیں, علی کہاں ہیں؟ کہا کہ گلے میں رسی ڈال کر گلی میں کوچوں میں لے گئے ہیں. ارے اسی حالت میں چادر کو اوڑا اور گئی ہیں, اپنے ہاتھوں سے امام علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا. جب دشمن نے دیکھا کہ اب یہ ہاتھ نہیں چھوٹتا تو اس لعین نے اس غلاف تلوار سے وہ ضربتیں لگائی کہ جو آخری دن تک بی بی کے ہاتھوں میں قائم رہی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو حاضرین مجلس بیٹھے ہیں ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں ہمارے درمیان میں ہوں, سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں, ان کے گھر میں ہوں, اہل خانہ ہوں, وائرس کی وجہ سے کوئی انفیکٹڈ ہو یا کسی اور وجہ سے, پروردگار ان سب کو بی بی کی صدقے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے درمیان میں اگر کوئی ہے یا نہیں ہے جو التماس دعا کہتے ہیں, جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما, مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما, ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. علماء اکرام, مراجع اکرام اور جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے پروردگار, انہیں طول عمر سلامتی عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. ماتم حسین.